بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، پروگرام مشعل راہ میں سید غلام حسین عابدی کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، یہ ایام فرزند رسول امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جشن کے یہ ایام چل رہے ہیں. ہم اس پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور قم کی بابرکت سرزمین سے پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم امامت کے سلسلے میں بحث و گفتگو کر رہے ہیں، جس میں عالی جناب مولانا سید محمد غزنفر فائزی صاحب اپنے بیانات سے ہمیں نواز رہے ہیں. قبلہ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں. قبلہ، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. قبلہ، حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیجیے، اس کے بعد پھر آج کے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. تو ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں آیہ مجیدہ سورہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کو دستور دیا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس آیہ شریفہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے انتہائی دھمکی آمیز لہجے میں اور انتہائی سخت لہجے میں پیغمبر اکرم کے اوپر ایک حکم کو نازل فرمایا، اور وہ حکم اتنا مہم تھا اللہ اور سے اللہ کی نظر میں کہ جو پوری رسالت کے ساتھ برابری رکھنے والا حکم ہے. لہذا فرمایا کہ اگر تم نے اس حکم کی تبلیغ نہیں کی تو گویا رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا. یعنی اتنا اساسی حکم ہے اسلام کے احکام میں سے، اور یہ کہ اے رسول ڈرنے کی ضرورت نہیں، واللہ یعصمک من الناس. اس آیہ شریفہ کے بارے میں اور اس کے شان نزول کے بارے میں ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں شروع ہوئی.
بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے، ملاحظہ کیجیے.
اللہ الرحمن الرحیم. نصب جانشین کا تاریخی اہتمام. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کل انبیاء کی جانشینی اور نیابت ہے، جس کے لیے عظیم الشان تاریخی اہتمام کی ضرورت ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے اجتماع میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور جانشینی کا اعلان کر کے قیامت تک کے لیے ہر قسم کے وسوسے اور شبہات کا منہ توڑ جواب دے دیا.
ناظرین، ہماری گفتگو حدیث غدیر کے سلسلے میں ہو رہی تھی. اس کے سند اور روایت کے رجال کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور آج ہماری گفتگو، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ گفتگو شروع ہو چکی تھی، کہ اس حدیث غدیر کا مفہوم کیا ہے. جی قبلہ، آپ پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت ہی وسیع انداز سے اس کی روائی گفتگو آپ نے بیان کی، اور اس کی سندی گفتگو آپ نے پیش کی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سند میں کسی کو بھی شک اور شبہ نہیں ہے اور اصل وقوع پر کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کے مفہوم میں یہ کہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس میں لفظ مولا کے 70 معنی ہیں، ان میں سے کون سا معنی مراد ہے، اس کے اندر بحث پائی جاتی ہے کہ آیا اس سے، اس مولا سے مراد کیا، آیا دوست ہے یا نہیں، مولا سے مراد ولایت اور حاکم ہے. تو اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی جو کہ ادھوری رہ گئی تھی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے کہ آپ نے بھی پچھلے گفتگو کو یہاں سے ملا دیا کہ لفظ مولا کے بارے میں عربی زبان کی ایک خوبی ہے کہ وہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. بعض دفعہ مثلا ایک لفظ کے لیے کئی معنی ہوتے ہیں. تو لفظ مولا بھی عربی زبان میں انہی الفاظ میں سے ہے کہ جس کے 20 معنی ہیں عربی زبان میں, 70 نہیں بلکہ 20 معنی ہیں. تو ان 20 معنی مثلا ایک معنی ہے چچے کا بیٹا, ایک معنی ہے مولا یعنی سرپرست حاکم, ایک معنی ہے غلام, ایک معنی ہے مثلا دوست, ایک معنی ہے مددگار ناصر, اور یہ معنی متعدد معنی ہے اس کے 20 معنی جو کتابوں میں مذکور ہیں.
جی
لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا, تو ایک انصاف والے آدمی سے جب یہ پوچھا جائے اس کے سامنے چند معنی اس مطلب کے رکھے جائے, تو ایک انصاف والے آدمی سے سوال کیا جائے کہ اے بندہ خدا تم یہ بتاؤ اس عظیم الشان اہتمام کرنے کے بعد ایک لاکھ کے مجمع کو بلایا جائے, جو آگے جا رہے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے ہیں ان کو آگے بلایا جائے,
ان کا انتظار کیا
جو ادھر ادھر سے پھیل گئے ان کو بھی واپس بلایا جائے, یعنی تاکہ یہ ایک انتہائی اہم ترین تاریخی اعلان ہے اس کو سننے کے لیے کسی کی کوئی انسان محروم نہ ہو جائے. اور پھر آگ کے اس جنہ صحرا کے اندر گرم صحرا میں جوفا کے میدان میں سارے اصحاب کو ایک لاکھ کے مجمع کو جمع کیا جائے, بلکہ 1,20,000 تک بھی اصحاب گنے جاتے ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اے لوگوں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے, یا جس کا میں چچے کا بیٹا ہوں اس کا علی کا بھی چچے کا بیٹا ہے. اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے یہ چیزیں. لگا جب انسان بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس تناظر میں گفتگو کی جا رہی ہے اس تناظر میں اس کا معنی سمجھنا چاہیے. اگر فرض کریں ایک زید امریکہ میں ہے, ایک زید مثلاً میں زید نام کے دو آدمی ہیں, ایک امریکہ میں رہتا ہے ایک ہمارا ہمسایہ میں ہے, تو میں جب بلاتا ہوں کہ اے زید ادھر آؤ مثلاً زید ادھر آؤ, تو یہاں پر کون آخر یہاں پر یہاں یہ تصور کرے کہ میں امریکہ والے زید کو بلا رہا ہوں. عقل مند آدمی جی وہ بھی تو زید ہے, آپ نے تو امریکہ والے کو بلایا ہے. تو یہ یعنی انسان کو بات کرنے سے پہلے گفتگو کے تناظر اس کے جو حالات ہیں ان تمام چیزوں کو مشاہدہ کرنا چاہیے, پھر ایک چیز کا معنی کے بارے میں وہاں پر طے کیا جا سکتا ہے. تو اتنا عظیم اہتمام اور یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرے کہ یہ حکم ایسا ہے اس کو اگر تم نے نہیں بتایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. فما بلغت رسالتہ, بس یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے میں چچے کا بیٹا ہوں علی بھی اس کے چچے کا بیٹا ہوں, سن یہ کون سی بات ہے. لہذا یہاں پر یہ ایک اتنا دقیق مفہوم تھا کہ جو رسالت کی بقا کے ساتھ اثر رسالت اور دین کی اساس سے مربوط یہ حکم تھا, لہذا اللہ رب العزت نے اس کا اتنا شدت کے ساتھ حکم دیا اور پیغمبر اکرم نے بھی اتنا ہی اس کے مقابلے میں اس کے ابلاغ میں اہتمام کیا. نماز کے لیے کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا, حالانکہ نماز اساسی ترین دین کے احکام میں سے ہے.
جی
اصلاۃ عمود الدین رأس الدین علم الاسلام ہے, لیکن نماز کے لیے پیغمبر نے بتایا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو. سن حج ایک بہت بڑا اسلام کا حکم ہے, لیکن نہ پیغمبر اکرم نے اس کے لیے اہتمام کیا نہ کوئی اس بات کی ضرورت سمجھی گئی. بس معلوم ہوا کہ یہ حکم ان احکام میں سے ہے کہ جو یعنی دین کے بقا, دین کے حفظ اور دین کے آئندہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
قبلہ ابھی آپ نے اس اپنے بیان کے معیت میں یہ اس آیت کو بیان کیا آئے بلغ,
جی جی,
کہ اگر پیغمبر اسلام سے خطاب ہے کہ اس کو پہنچا دو, اگر نہیں پہنچایا تو کوئی رسالت انجام نہیں دیا. تو اس کے اندر بہت سے ایسے تاکیدی الفاظ ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ ثابت کریں کیجئے کہ یہ اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ غدیر ہے.
اس کے شان نزول کے لیے میں یہ مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنے بھی علماء اسلام مفسرین شیعوں کو چھوڑ دیں, اصل شیعوں کو تو جائے نہیں, کتابوں کو مطالعہ نہیں کرتے, جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں مطالعہ کر کے دیکھیں جو شان نزول کے بارے میں لکھی گئی ہے, تیسری صدی ہجری میں, چوتھی صدی ہجری میں جو کتابیں لکھنا مسلمانوں نے شروع کی, اس سے پہلے سینا بسینا روایات منتقل ہوتی تھی, لیکن تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں نے کتابیں لکھنا شروع کی, جیسے میں نے مسلم احمد کا حوالہ دیا کہ تیسری صدی کے اوائل میں لکھی گئی, آج سے 1201 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی, بہت قدیم ترین اساسی کتابوں میں سے. تو ان ساری کتابوں میں جو شان نزول اس آیہ شریفہ کا، حتی مفسرین نے فخر رازی جو 606 ہجری میں ان کی وفات ہے، 606
صاحب تفسیر کبیر،
تفسیر الکبیر
جی،
606 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور بنی تیم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک خصوصیت یہ دیا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان سے ہیں. تو یعنی جس مفسر نے، جس تاریخ دان نے اسلام کی، یا کتب تاریخ اصحابہ دیکھ لیں، الاصحابہ فی معرفت الصحابہ، اسد الغابہ، یا مثلا اس قسم کی جو صحابہ کے حالات کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، مثلا جس نے بھی تاریخ کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے، سب نے اس آیت کو علی بن ابی طالب کے اس واقعہ غدیر کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب کا کی خلافت کا اعلان کیا. میں ابھی چار پانچ کے ابھی نام آپ کے سامنے ہو چکے، مسند احمد ہے، اسد الغابہ ہے، ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب آل صحابہ فی تمیز صحابہ ہے، خطیب بغدادی ہیں، ابن کثیر دمشقی ہیں، جناب فخر رازی ہیں، تفسیر الکبیر میں آپ دیکھ لیں، معتبر ترین عالم ہے اہل سنت کے، اور امام المشککین ان کو بولا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے ہر بات میں شک و شبہ کیا ہے. لیکن اس آیت کے نزول میں انہوں نے بھی شک و شبہ نہیں کیا، اور یعنی اتنی عجب بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر یہ صراحت میں کہا یہ آیت امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، یہ الفاظ ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی 606 ہجری میں ان کی وفات. اب دیکھیں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جو نئی باتیں اور آج سے ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا، بلکہ یہ تو صدر اسلام کے مسلمات اور تاریخ اسلام کے، کہ جن میں یہ شان نزول کی کوئی کتاب بھی آپ اٹھا کے دیں، تاریخ اسلام کی کوئی کتاب، تفسیر کی کوئی کتاب، مگر یہ کہ کسی دشمن اہل بیت کی کتابوں، ہم لوگ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو ہر حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں، ہر حقیقت کا انکار، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے. اما صدر اسلام کے علماء، بزرگ علماء، مسند احمد جیسے جو امام سمجھے جاتے ہیں، جن کو امام مانا جاتا ہے، چار اسلام کے چار امام مانے جاتے ہیں، حضرت ابو حنیفہ ہیں، حضرت مالک ہیں، حضرت شافعی ہیں، حضرت احمد بن حنبل ہیں، جو امام کہے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو 20-20 مرتبہ، 25-25 مرتبہ اس حدیث شریف کو اور اس شان نزول کو اور اس سارے واقعے کو بیان کیا ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ایک با انصاف انسان کے لیے کسی قسم کا شک و شبہ اس میں باقی رہے.
جی، تو آپ اس آیہ بلیغ سے یہ استفادہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر مولا سے مراد حاکم ہے اور
سرپرست ہے اور آئندہ کا جی دین کا ذمہ دار ہے.
یعنی اس کے کون کون سے ایسے نکات سے آپ یہ معنی استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں، نکات میں سے جو ایک تو یہ کہ اس حکم کی لہجہ، کہ جس لہجے میں یہ حکم نازل ہوا ہے
جی،
اور جس تناظر میں یہ حکم نازل ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسرا، جو سب سے بڑا اس کا معید ہے اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے، وہ یہ کہ جب یہ داستان غدیر واقع ہوئے اور پیغمبر اکرم نے اس پورے منظر کو انجام دیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیہ شریفہ کو نازل کیا کہ الیوم یا ایسا الذین کفروا، اس کا بھی لہجہ آپ دیکھیں، ذرا دونوں کو ملائیں، الیوم یا ایسا الذین کفروا عن دین من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیہ شریفہ، یعنی جب یہ پورا منظر پیغمبر اکرم نے انجام دیا اس علی بن ابی طالب کی ولایت، امامت اور آئندہ رہبری کو کا بصراحت اعلان کیا اس صحرا کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العزت اس آیت کو نازل فرمایا، جسے ترجمہ بیان کر چکے ہمارے،
میں انشاءاللہ پھر آپ آؤں گا اس پہ، کیونکہ اس آیت جو ابھی آپ نے آیت تکمیل پڑھی، اس کے سلسلے میں بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن یہ سوالات انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے آیہ بلغ اور آیہ تکمیل کے سلسلے میں قبلہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد جب آیہ بلغ نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اپنا یہ پیغام پہنچا دیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوم یئس الذین کفروا تو اس کے سلسلے میں ہم قرآن میں دیکھیں یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے تو اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ذبح اور میت حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ سب حکم بیان ہوئے اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم تو آیا اس سے یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ خود قرآن کے اندر اس واقعے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے بلکہ واقعہ کچھ یعنی احکام اس سے پہلے کچھ اور بیان کر رہے ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارا دین کامل ہو گیا تو قرآن کے اندر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حرمت خنزیر اور حرمت میت اور حرمت خنزیر سے مربوط یہ حکم ہے
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات کی ترتیب ہے آپ کا سوال
اچھا ہاں ایک اور سوال اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آیہ بلغ 67 آیت نمبر ہے اور اس کا نمبر 3 تیسرا ہے
جی جی
تو یہ بعد میں آنے والی آیت پہلے ہے اسی سورے کے اندر
جی جی یہ ہے کہ اس جواب کے لیے اگرچہ ایک مفصل گفتگو ہے آیات کا ترتیب اور آیات کی اس طرح سے جو جماوری کا جو سلیقہ ہے یہ کب سے ہوا اور کس نے کیا عموماً جو مسلمانوں کا جو ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ ترتیب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب جو دی ہے اس قول کے مطابق دوسرا قول یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن ترتیب ہوا جمع آوری ہوا تو پھر تو ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع آوری ہوا لہذا آگے پیچھے ہوگا تو کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے لیکن اگر خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس قرآن کریم کی ترتیب ہو ترتیب دی گئی ہو تو پھر اس صورت میں یہ کہ پھر مشکل کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر اکرم چونکہ جانتے تھے علم غیب کے ذریعے سے کہ مثال دے دو آپ کے ابھی قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے آیا جو ہے وہ سورہ علق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ مسلمانوں کا اجماع ہے
جی
اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق یہاں پر 96 نمبر کی ہے حالانکہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں لیکن موجودہ قرآن کی ترتیب میں 96 نمبر اس کا ہے
جی
سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر جس کو بولتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پیغمبر اکرم کے اوپر سب سے آخری سورہ نازل ہوا جو کامل سورہ نازل ہوا سورہ مائدہ بھی آخری سورت ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ یہ سب سے آخری کامل سورہ ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر اور آپ دیکھ لیں اس کا میرے خیال میں 104 نمبر ہے
جی
تو یعنی اس سے آپ کو یہ ایک نمونہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان آیات کی جو جا بجائی ہے یہ کس اصول کے مطابق قرار پائے ظاہر ایسا کہ پیغمبر اکرم خود اپنی حکمت اور دانائی کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کے اشارے کی بنا پر اور قرآن کریم کو تحریف سے بچانے کے لیے کہ دشمن اور منافقین اور بعد میں جو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن تھے جو خود پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کے لیے غزوہ تبوک کے بارے میں ہم نے پچھلے جلسے میں بیان کیا کہ غزوہ تبوک کے جب پیغمبر اکرم روم کو شکست دینے کے بعد پیغمبر اکرم واپس تشریف لا رہے ہیں تو 40 منافقین نے اجتماع کیا اور پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور وہ واقعہ بہت بڑا مہم واقعہ ہے ہر مسلمان نے اپنی تعریف شیعہ سنی رسواقی کو نقل کیا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین بڑے آخری جو ایام ہیں ان میں بڑے منظم ہوتے جا رہے ہیں. لہذا منافقین کے خطرے سے ہی پیغمبر اکرم کو باخبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضمانت دی کہ یا بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس, کہ یہ لوگ جو ابھی ان آخری ایام میں آپ کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے, میں ان کے ان سے آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. تو اس قسم کے یہ اب یہ آیہ کریمہ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسری آیت کے ذیل میں ہے یہ
جی.
تو اب ایک مسلمان سے یہ سوال کیا جائے کہ آیا نماز کا حکم مہم ہے, روزے کا حکم مہم ہے, یا خنزیر کی حرمت کا حکم, لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت کو اسلام کے اساسی احکام میں سے ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر کو یہ نوید دے اور بشارت دے کہ الیوم یا اصل الذین کفروا من دینکم, کہ آج کا دن ایسا ہے کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے.
لیکن قبلہ یہاں پر اہمیت کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ خون کی حرمت اور میت کی حرمت اور خنزیر کے گوشت کی حرمت یہ سب سے بعد میں ہوا ہو,
یعنی
آخری احکام ہو اس کے بعد حکم آیا کہ آج کے بعد سے احکام کا سلسلہ ختم ہو گیا.
یعنی جو یہ جو محرمات ہیں
جی,
اتفاقاً محرمات جو تھے یعنی خنزیر کا کھانا اور میتا کا کھانا اور یہ چیزیں, ان محرمات میں جو صدر اسلام میں یہ حرام کیے گئے, یعنی یہ آخری احکام میں سے نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے اوپر سب سے آخر میں یہ حکم نازل ہوئے ہیں. لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارا دین کامل ہو گیا. نہیں, آخری ترین جو اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوئے جس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا, وہ وہاں یا مراد ہے, اور وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے جس کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی حلال و حرام کا کوئی حکم اس کے بعد نازل نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب یہ اس آیت میں جو سات آٹھ چیزیں جو بیان کی گئی, یہ تو اسلام میں پہلے سے مسلمان حرام مانتے, تو کوئی مسلمان بھی خنزیر کو کھانے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ عرب لوگ تو خنزیر کو پہلے سے حرام مانتے تھے. اسلام سے اسلام کی بات میں میتا کو عرب لوگ پہلے سے حرام مانتے تھے, اور یہ میتا کے بارے میں دو تین مرتبہ قرآن کریم میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم کوئی آخری احکام میں سے نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بشارت دے کہ آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. وہ کون سا حکم تھا کہ جس سے کافر مایوس ہو گئے ہیں, منافقین مایوس ہو گئے ہیں؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حکم تھا, جو اتنا اساسی حکم تھا کہ جو دین کے قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ دار ہے, لہذا اس سے کافر مایوس ہو جائیں گے. اب دین مٹنے والا نہیں.
پر یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ پس و پیش آیات ہوئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, مختلف مصلحتوں کی بنا پر, لیکن اب یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ آیت تکمیل واقع غدیر کے بعد نازل ہوئی ہے.
شان نزول مفسرین
کا کیا کہنا ہے؟
شان نزول کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ یہ جو حدیث ہے, میں نے آپ کی خدمت میں اس کتاب مسند احمد سے یہ بیان فرم کی
جی,
کہ اس مسند احمد میں بھی جو اس کا شان نزول لکھا گیا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی, ہاں, اور میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں یہ, ہاں, بخاری کے اندر 4200 حدیثیں ہیں, مسلم میں بھی 4200 حدیثیں ہیں
جی,
تکراری, البتہ تکراری بہت ہے, 7000 حدیثیں تکراری, لیکن 4200 اصلی حدیثیں ہیں, جبکہ اس کتاب کے اندر 27000 حدیثیں, اور یہ ان کے استاد ہیں دونوں کے, اور علم و فضل و تقویٰ میں یہ امام مانے جاتے ہیں اہل سنت کے, امام المسلمہ جو چار فقہاء دین ہیں اور اسلام کے جو راہبر ہیں ان میں سے مانے جاتے ہیں. مسند احمد ان کو دیکھیں کتنی مرتبہ اس میں اس بات کو تکرار کیا گیا ہے کہ یہ حدیث یا شان نزول, اس آیہ کے شان نزول جو مفسرین نے الدر المنصور سیوطی میں صراحتاً یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ غدیر کے بعد یہ نازل ہوئی. اور میں ابھی اگر شان نزول کے بارے میں آپ چاہیں تو یعنی 20 کتابوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ یہ الیوم یا اصل الذین کفروا یا علی ابن ابی طالب کی امامت کے بعد نازل ہوئی
جی,
اور آخری ترین دن کا حکم ہے جی, جس کے بعد پھر کسی حکم کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی, اب سارا دین مکمل ہو گیا, امامت بھی بیان ہو گئی, راہبری آئندہ بھی بیان ہو گئی, نماز بھی, حج بھی, روزہ بھی, ساری چیزیں ہو گئی, لہذا اب آئندہ کا نقشہ بھی قیامت تک کے لیے مشخص ہو گیا. اب دین میں انشاءاللہ تعالی کسی اور رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی, لہذا وہاں پر اللہ رب العزت نے آج خوشی سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
تو اچھا اس کے بعد پھر عام مسلمانوں کا کیا موقف رہا اسی واقعے میں؟
عام مسلمانوں کے موقف کے لیے میں صرف ایک روایت یہاں پر دکھا دوں، بلکہ اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ مسند احمد ہے رضی اللہ، یہ امام ہے، یہ امام مسند احمد ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ 964 نمبر کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے کوفہ میں اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ حدیث من کنت مولا پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے سنی ہے وہ کھڑے اور میری تائید کریں. تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ 37 ہجری میں 12 بدری اصحاب جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اولین مجاہد، انہوں نے اٹھ کر علی ابن ابی طالب کی اس حدیث کی تائید فرمائی اور کہا کہ ہم جو اس بات کے شاہد ہیں کہ پیغمبر اکرم نے غدیر خم میں علی ابن ابی طالب کی امامت کا، آپ کی امامت کا اعلان کیا. یہ اور یہ سند ہے، 1200 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تقویٰ کے پہاڑ مانے جاتے ہیں یہ لوگ. تو ان لوگوں نے جب اس بات کو لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں 37 ہجری میں جب 12 آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہے علی ابن ابی طالب کی حمایت کا، موافقت کا، تو میرے خیال میں کسی مسلمان کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لہذا بحمداللہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ امامت علی ابن ابی طالب ہی وہ حکم ہے کہ جو دین کو ہر قسم کی خرابی اور انحراف سے بچا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آیہ بلیغ اور آیہ تکمیل کے سلسلے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.